بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے باہر نکلنے میں یعنی گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں. عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں. کس کا قول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں مگر بحالت استرار اور مجبوری. کوئی مستر ہو جائے, کوئی ایمرجنسی چیز ایسی چیز ہو جائے کہ مجبور ہو کے نکلے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے, یعنی بحالت مجبوری بھی نکلیں تو راستے کے بیچ میں نہ چلیں تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. تو اسلام میں پردہ بہت ہے. جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے, اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے, کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں, ان کی خرابی کا اندیشہ ہے. ایک صاحب ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوں گے, ان کا خط ہے, لکھا ہے حضور کی تعلیم کی برکت سے, یعنی اپنے شیخ کو لکھنا ہے حکیم الامت کہ آپ کی تعلیم کی برکت سے اس ناچیز کی اہلیہ بہت نیک اور میری بے حد فرما بردار ہے اور میں بھی اسے بہت خوش رکھتا ہوں. عام طور پر تو بفضل ہی تعالی یہ ناچیز اس بات کا منتظر نہیں رہتا کہ عام عورتیں میری اہلیہ سے عزت کا سلوک کریں, مگر دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو دنیاوی لحاظ سے بھی باقی عورتوں سے ممتاز دیکھوں. اگر کسی رئیس یا اہلیہ کے گاؤں کی کوئی امیر عورت ہمارے گھر میں آنے والی ہو تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اہلیہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے. اس وقت دو خیال دل میں ہوتے ہیں, ایک یہ کہ وہ لوگ میری اہلیہ کو نظر حقارت سے نہ دیکھیں, دوسرے یہ کہ اہلیہ کو اچھی حالت میں دیکھ کر ان کے دل میں دین کی وقعت ہوگی. چنانچہ ایک دو موقعوں پر فرمائش کر کے اہلیہ کو میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہیں, مگر جب غور کرتا ہوں تو حقارت سے بچنے اور اہلیہ کو عام عورتوں سے ممتاز حالت میں دیکھنے کی خواہش غالب معلوم ہوتی. دیکھیے یہ اس طرح سے اصلاح ہوتی. ایک تو اس سے یہ بھی سیکھیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, بیوی پر کتنا خیال ہے, اور پھر دیکھیے انہوں نے جب یہ سوچ کر ان کو اچھے کپڑے پہنوا دیے تو یہ اب سوچا غور کیا تو حقارت سے بچنے اور اہلیہ کو عام عورتوں سے ممتاز حالت میں دیکھنے کی خواہش غالب معلوم ہوتی. دل میں کئی دفعہ کھٹک ہوئی کہ اس خواہش میں حب جاہ کی آمیزش ہے. حب جاہ یعنی اپنی عزت اور وقت دوسروں کے دل میں بڑھ جائے, اس کی خواہش ہونا تو فطری ہے, اس خواہش پہ عمل حرام ہے. جان بوجھ کے ایسی کوشش کرے کہ میری وقت بڑھ جائے, میری عزت بڑھ جائے, یہ شریعت نے حرام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے ایک بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ آدمی کیا حب مال اور حب جاہ. حب شرف یا حب جاہ ایک ہی چیز ہے, اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. حب جاہ حرام ہے, یعنی بالقصد ایسی کوشش کرنا کہ جس سے میری عزت بڑھ جائے. اور یہ ہمارے اندر بڑا گھسا ہوا مرض ہے اب ہم لوگ تو اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے, اور بہت اگر صوفی قسم کا بھی کوئی ہے تو گھما پھرا کے کرتا ہے, ایسی صفائی سے اپنی وقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ فطری چیز ہے, وہ بڑھتی تو رہتی ہے, لیکن اس کو ہر وقت الٹا کرے. یہ میں نے دیکھا کن میں, بزرگوں میں دیکھا, بالخصوص ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ہمیشہ اپنے کو ایسا کر دیتے تھے کہ اس میں ان کی وہ نیچے ہی ہو جائیں, ایسی ایسی چیزیں کرتے تھے. کبھی عزت ان کی بلند ہو جائے اس کی تو کبھی اس کا ہمیشہ الٹا کیا. حب جاہ ایک فطری رذیلہ ہے نفس کا, اللہ میں نے رکھا ہے, جیسے سے حسد ہے, کبر ہے, سب نفس میں موجود ہے. ان کے ہونا تو فطری ہے, اس میں گناہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہونے میں گناہ ہوگا, ہر شخص میں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس کے تقاضے بھی اٹھیں گے, اس کے تقاضے کے اٹھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں, کیونکہ وہ غیر اختیاری طور سے اٹھے گا, اس پہ عمل کیا تو حرام, اور اگر اس کی مخالفت کی تو شفا ہوتی ہے. شفا کا راز بھی اسی میں ہے کہ اس کی مخالفت کرے تو رفتہ رفتہ یہ مرض کی جو صورت اختیار کر گیا ہے وہ اس میں شفا ہو جائے گی, اس مرض سے نکل جائے گا. لیکن ہمیں پرواہ کیا ہے, ہم تو اپنے دھندوں میں لگے ہوئے, دن رات اپنے اعمال, اپنی باتوں پہ, اپنے سوچ پہ غور کہاں کرتے ہیں, غور نہیں کرتے. دیکھیے اب انہوں نے غور کیا تو فرمایا کہ مگر جب غور کرتا ہوں تو حقارت سے بچنے اور اہلیہ کو عام عورتوں سے ممتاز حالت میں دیکھنے کی خواہش غالب معلوم ہوتی. دل میں کئی دفعہ کھٹک ہوئی کہ اس خواہش میں حب جا کی آمیزش ہے. حضرت والا اگر یہ واقعی مرض ہو تو اس کا علاج ارشاد فرما دے. دیکھیے مرض کی تعین نہیں کی, مریض کی طرح سے اپنی حالت بیان کی, اور فرمایا کہ اگر یہ مرض ہے تو علاج ارشاد فرما دے. جس طرح حضور ارشاد فرمائیں گے دل و جان سے اس پر عمل کروں گا. اب اس کا جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مبتدی کو, یعنی جبھی ہم لوگ طریق کے شروع میں ہیں, ہم تو امراض نفس سے ہی بھرے ہوئے ہیں, اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں, کہ دین کی وجہ سے اگر اچھا لباس پہنے گی میری بیوی اور میں چونکہ دیندار ہوں اس لیے دین کی وقت ہوگی. اب جو سچے اللہ والے ہیں تو ان کو تو اس کے اوپر قدرت ہوتی ہے کہ وہ جو نیت چاہیں اختیار کریں, لیکن فرمایا کہ مبتدی کو اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے. اس لیے اسلم یہی ہے کہ اس کا اہتمام بالکل چھوڑ دے, اگر کوئی حقیر سمجھے اس کو گوارا کرے. اب ہم اپنا دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں, ہر وقت ہمیں اس کی ہی فکر ہے کہ ہماری عزت بڑھ جائے, عزت بڑھ جائے. بھائی عزت تو اللہ کی بڑھے, ہماری کیوں بڑھے, لا حول ولا قوۃ, ہماری کیوں بڑھے. عزت اپنی بڑھانے کی خواہش گناہ ہے, یہ تو سمجھو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایک اور ہے عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں, ایک اور تربیت السالک کا سوال اور جواب ہے. لکھا ہے ایک عورت نے لکھا ہے, وہ تو ان کے شوہر نے لکھا تھا, یہ ایک عورت نے لکھا ہے, اور یہ عورت بھی بزرگ خاتون تھی. حضرت اقدس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کروں, اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہیں, اور میرے شوہر بھی یہی چاہتے ہیں. مگر مرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی عمدہ کپڑا میں پہنے دیکھتی ہوں تو دل بہت چاہتا ہے کہ اسی قسم کا میں لے لوں. اکثر تو خاموش رہتی ہوں مگر کبھی فرمائش کر بھی دیتی ہوں اور پھر مل بھی جاتا ہے. حضرت اقدس ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ مرض ہے, اگر مرض ہو تو علاج ارشاد فرما دیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اصلاح کیا ہوتی ہے. ہم تو دماغ بس دنیا میں ایسا پھنس گیا ہے, ہمارے دینداروں کا ہی دماغ ہر وقت دنیا میں, اس پر کہاں غور کریں گے اس طرح کی چیزوں, نہ پڑھنے کی فرصت, نہ سننے کی فرصت, نہ غور کرنے کی فرصت. جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, زینت کے درجات ہیں, زینت کے درجات ہیں, افراط و تفریط مذموم ہے, زینت میں افراط بھی مذموم ہے. کمی کی جائے. اور تفریط بھی مذموم ہے, یعنی وہ زینت جو کہ جس کا شریعت نے حکم دیا تو ضروری ہے. مونچھیں ہی نہ کوئی بنائے, مونچھیں بڑھ گئیں, صفائی کا اہتمام نہ کرے یا کوئی اور ایسی چیز کرے کہ اتنا افراط ہو جائے, یا تفریط. فرمایا کہ افراط و تفریط مذموم ہے اور اعتدال محمود ہے. اس میں اعتدال یہ ہے, ان خاص اس عورت کے سوال کے بارے میں اس میں اعتدال یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس وقت مت بناؤ. اگر توقف کرنے سے ذہن سے نکل جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ نکلے تو جس وقت نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو اس وقت وہی پسند آیا ہوا کپڑا بنا لو, اگر اتفاقاً وہ اس وقت نہ مل سکے تو جانے دو, اور اگر دیکھو کہ اس میں مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پسند کے وقت خرید کر رکھ لو مگر بناؤ مت. اس وقت جب نئے کپڑوں کی واقعی بنانے کی ضرورت ہو تو اس وقت بنا لو تاکہ شوق بھی پورا ہو جائے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو. اسراف تو اسلام میں جائز نہیں. اور اگر تمہارے شوہر تم کو علاوہ ضروری نان نفقہ کے جیب خرچ کے طور پر کچھ دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں اتنا اور اضافہ کیا جائے کہ ایسا کپڑا اپنے خرچ کی رقم سے خریدو تاکہ نفس حدود میں محصور رہے. فرمایا اس کا علاج یہ بتایا کہ یہ تو بہت ہوتا ہے کہ ایک چیز دیکھی تو دل چاہا کہ ہم بھی لے لیں. مردوں کو بھی ہو سکتا ہے, عورتوں میں زیادہ ہے. تو فرمایا کہ جس وقت دیکھو اس کو ایسی چیز کو تو اس وقت مت بناؤ, توقف کرو. اور جب توقف کرو اور پھر وہ اگر ذہن سے نکل جائے تب تو ٹھیک ہے, اور ذہن سے نہ نکلے اس کا خیال رہے تو جب نئے کپڑوں کی بنانے کی ضرورت ہو اس وقت وہی پسند آیا ہوا کپڑا بنوا لو, اور اس وقت نہ مل سکے وہ تو جانے دو. اگر یہ خیال ہو کہ اس مدت تک, یعنی اب اس کا وقت آئے کہ ہم کپڑے بنانے کا ہمارے وقت آیا اس وقت وہی والا کپڑا لیں, لیکن اس دوران ہمارا ذہن اسی میں لگا رہے گا, اگر ایسا ہے کہ مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پسند جس وقت آیا ہے اس وقت خرید کر رکھ لو مگر اسے بناؤ مت. جب نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو تو اس وقت بناؤ تاکہ شوق بھی پورا ہو جائے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو. یہ تو کہاں سمجھ میں آئے گا, اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کے کہ اللہ میاں معاف کرے والا حساب ہے. ہمارا تو جو دل چاہا وہ کر لیا, کپڑے کا دل چاہا اچھا خرید لیا, یہ نہیں ہے. اس سے پھر اصلاح نہیں ہوگی. اگر کسی کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ خالی نام ہی نام ہے. اب آپ کو ایک مضمون حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کہ کرو, نمائش کرو اور اسراف کرو لیکن اس کا انجام سنو. فرمایا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی ذرا غور کرو کہ یہ پریشانیاں, یہ بلائیں, یہ مصیبتیں کیوں آتی. وہ گھرانے جو کبھی شادی خانے تھے اب غم کدے کیوں بن گئے. شادی میں جو روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا اور جو زینت و آرائش کی تھی, جو شاندار دعوتیں کی تھیں, اس شادی کا کیا انجام ہوا. اکثر گھرانوں میں بڑا حسرتناک اور المناک نقشہ دکھائی دے گا. شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں کھٹ پٹ شروع ہو جاتی, تلخیاں بڑھتی ہیں, نفرت پیدا ہوتی ہے اور زندگی عذاب بن جاتی ہے. پورا کنبہ پریشان رہتا ہے اور نتیجے میں طلاق ہو جاتی ہے. سوچو ایسا کیوں ہوا. اس لیے ہوا کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا گیا تھا. شادی کا کام اس میں نام و نمود تھا, اس میں اپنی بڑائی کا اظہار تھا, اس میں اسراف تھا اور اس میں سراسر اسلام سے انحراف تھا. اللہ کی نافرمانی تھی اور نفس کی خوشنودی, اس لیے انجام بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. گندم ز گندم برو ارجو زجو زمکافات عمل غافل بشر. تم اگر جو بوو گے تو جو نکلے گا, گندم بوو گے تو گندم نکلے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کتنا مختصر سا مضمون ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں شادیوں میں, تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں, ہر وہ کام کرتے ہیں جو نام و نمود والا. بہشتی زیور میں, اور صرف بہشتی زیور میں نہیں بلکہ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اور بڑے بڑے فقہاء نے سب نے یہ لکھا ہوا ہے, جو وہی جو بہشتی زیور میں, کہ ولیمے میں عورت کا جانا جائز نہیں. ولیمے میں عورت کا جانا جائز نہیں. آپ کو دکھا دوں میں, تلے مختار دیکھ لیجیے, شامی دیکھ لیجیے, پتہ نہیں کتنے حوالے ان کو دیتے میں نے, کہاں گئے تھاسا, کتنے فقہا نے یہی بات لکھی ہے. حکیم الامت نے بھی یہی لکھا ہے کہ ولیمے میں عورت کا جانا جائز نہیں, اگر جائے گی گنہگار ہوگی. کہاں؟ اگر اپنے قریبی رشتے دار کے یہاں بھی تقریب ہے, تقریب ہے, لیکن اصل میں تو حکیم الامت نے تقریب لکھا ہے بہشتی زیور میں, چونکہ ہندوستان کی عورتوں کے لیے لکھا ہے. اصل میں تقریب ایک ہی ہوتی ہے شادی میں, وہ ہے ولیمے, اسی میں کھانا ہوتا ہے, اور کہیں تو ہے نہیں بھائی. نکاح میں تو ہوتا نہیں ہے کچھ, مسجد میں ہوتا ہے, رخصتی میں کوئی ہوتا ہوا آتا نہیں ہے. رخصتی آپ دیکھ لیجئے کیسے ہوتی ہے, چپ چاپ سے, اس میں کوئی کھانے پینے کا سوال, بس ایک ولیمہ ہے جو کہ مسنون ہے کھانا, تو وہ تقریب ہوئی. تو تمام فقہا نے تو ولیمے کا لفظ استعمال کیا, حکیم الامت نے تقریب کا لفظ استعمال کیا. جہاں بھی تقریب کی شکل بن جائے, کھانا پینا ہو, سب میں یہی حکم ہے شادی کا, کہ عورت کا جانا جائز نہیں, چاہے اپنے قریبی رشتے دار کے ہاں تقریب ہو. تو تقریب یعنی محفل کے زمانے میں جائے گی تو گنہگار ہوگی, اور شوہر نے اگر اجازت دی تو شوہر بھی گنہگار ہوگا. پڑھایا آپ لوگوں نے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب معلوم ہو گیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے. یہ لکھا ہے, سب بہشتی زیور کے الفاظ ہیں. تو دین کہاں ہے جو اپنی منمانی ہی کرنے کی ٹھہر گئی؟ ولیمہ تو مردوں کو, تھوڑے چند مردوں کو بلا کے کھانا کھلا دو قریب قریب سے, بس یہی سنت ہے. اس میں کوئی رشتے داری رشتے داری کا تو معاملہ ہی نہیں ہو, تو سنت کا عمل ہے, رشتے داری کا کیا معاملہ ہے؟ ولیمہ تو بس اتنی سی چیز ہے. اور جب عورتوں کا ولیمے میں جانا منع ہے تو یہ عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ اور جاتی ایسے تھوڑا ہی ہیں, کیا طوفان بدتمیزی کے ساتھ جاتی ہیں؟ اول تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہ خاص خاص عورتوں کو بلا لیں, تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا بلائیے. اگر آپ نے شوہر کے بھائی کی بیویوں کو بلایا تو بیوی کے بھائی کی بیویاں بھی آئیں گی, اس کی بہنیں بھی آئیں گی. آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ظاہر ہے برابر کرنا ہوگا. پھر جو گھر میں دلہن آئی ہے اس کے سارے رشتے دار آئیں گے, عورتیں سب آئیں گی. پھر دوسرے لڑکے گھر میں ہیں, بھائی ہے وغیرہ ہیں, وہ اپنے دوستوں کو بلائیں گے, شوہر اپنے دوستوں کو بلائے گا, جو لڑکا ہے جس کی شادی ہوئی اپنے دوستوں کو بلائے گا, پھر ان کی بیویاں بھی آئیں گی. پھر پڑوسی کہیں گے کہ ہم کو کیوں محروم کیا, صرف مردوں کو بلاتے ہو, ہمیں بھی, ہماری بھی عورتیں آئیں گی. تو اس سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ تو ہوگا یہ کہ اب اتنی عورتیں جمع ہو جائیں گی کہ نمبر ایک آپ کا گھر کافی نہیں ہوگا, تو شادی ہال لینا پڑے گا. دوسرے یہ عورتیں جو آئیں گی ان کو آپ برقع تو بھیجیں گے نہیں پہننے کو, اور اکثر عورتیں بے پردہ ہیں, کم سے کم پاکستان میں تو. اور وہ عورتیں جو آتی ہیں شادیوں میں تو وہ تو لہک لہک کے اس انتظار میں ہوتی ہیں, طرح طرح کے کپڑے پہننا, میک اپ کرنا, خوشبو لگانا, پھر شادی میں آتی ہیں, اور آ کر سارے گناہ ہوتے ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی آتے ہیں ویسے ہی میک اپ کر کے, سب دیکھتے ہوتے ہیں گاڑی سے اترتے ہوئے, قناعت بھی ہو تو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں بہت سی گندی حرکتیں کرتے ہیں, اشارے بازی کرتے ہیں, بقول عورتوں ہی کے بقول کہ یہاں تو رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں, یعنی جوڑ ڈھونڈا جاتا ہے. تو اب جوڑ کون ڈھونڈے؟ اب وہ زمانہ تو ختم ہو گیا, وہ لڑکے لڑکیاں خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں. یہ بے حیائی اور بےغیرتی کا عام ہے, اس کو ولیمہ مسنونہ کہتے ہیں. ولیمے میں تو جو بہشتی زیور کی عبارت ہے وہ بہت صاف ہے, بہت صاف ہے. بلکہ آپ کو میں اس میں سے سنا اس میں بھی مضمون آپ کو لوگوں کو بھیج بھی چکا ہوں مضمون, نہیں بھیجا ہے لیکن کئی بار بھیجا. جب بھیجا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں اگر یا تو حکیم الامت نے غلط لکھا ہے تو بتا دیں, اور دور مختار میں بھی غلط لکھا ہے, شامی میں بھی غلط لکھا ہے, تمام فقہ نے غلط لکھا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے آپ دیکھیے مجلس زیور کے چھٹے حصے میں تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان ہے. اس میں تحریر ہے کہ برادری کی عورتیں کئی تقریبوں میں جمع ہوتی ہیں, یہ سب ناجائز ہیں. حکیم الامت ناجائز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تقریبوں کے علاوہ یوں بھی جب کبھی چاہا کہ فلاں کو بہت دن ہوئے نہیں دیکھا, بس جھٹ ڈولی منگائی اور روانہ ہو گئی, یا کہیں خوشی ہوئی وہاں مبارکباد دینے جا پہنچی, یا کوئی بیمار ہوا اس کو دیکھنے چلی گئی. غرض ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے نکلنا اور کہیں جانا آنا بوجہ بہت سی خرابیوں کے کسی طرح درست نہیں. بس اتنی اجازت ہے کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے چلی جایا کرے. اسی طرح ماں باپ کے سوا اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھنے جانا بھی درست ہے, مگر سال بھر میں فقط ایک آدھ دفعہ. بس اس کے سوا اور کہیں بے احتیاطی سے جانا جس طرح دستور ہے جائز نہیں. نہ رشتہ دار کے ہاں, نہ کسی اور کے ہاں, نہ بیاہ شادی میں, نہ غمی میں, نہ بیمار پرسی میں, نہ مبارکباد دینے کو, نہ بڑی برات کے موقع پر, بلکہ بیاہ برات وغیرہ میں یعنی شادی کے موقع پر جب کسی تقریب کی وجہ سے محفل اور مجمع ہو تو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں. اگر شوہر کی اجازت سے گئی وہ بھی گنہگار ہوا اور یہ بھی گنہگار ہوئی, اور ہم چلے ہیں تعلق مال اللہ حاصل کر گناہ کے ساتھ نہیں. یاد رکھیے تعلق مال اللہ گناہ کے ساتھ نہیں. ہاں کوئی مجبور ہو جائے اور بات ہے, مجبور ہو جائے اور اس کو وہ بیوی کو منع کرے اور بیوی فتنہ فساد کرے, بیچارہ وہ مجبور ہے, اسے سمجھا دیا وہ کیا کر سکتا ہے, فتنہ فساد کرے گھر برباد ہو, تو اس سے بچنے کے لیے چپ ہو جاتا ہے, وہ مجبوری ہے. لیکن جب مجبوری نہیں ہے, یا عورتوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. پھر فرماتے ہیں افسوس کہ اس حکم پر ہندوستان بھر میں کہیں عمل نہیں, بلکہ اس کو تو ناجائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ جائز خیال کر رکھا ہے, حالانکہ اسی کی بدولت یہ ساری خرابیاں ہیں. غرض کے اب معلوم ہو جانے کے بعد بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. یہ تو ایک چیز ہے. پھر بہشتی زیور کے چوتھے حصے میں یہی حال ہے در مختار اور شامی کا. دو جگہ آیا ہے, ایک تو یہاں آیا ہے اور ایک نان نفقہ کے اس میں آیا ہے. یہی حکم بہشتی زیور کے چوتھے حصے میں رہنے کے لیے گھر ملنے کا بیان ہے. اس میں مسائل دیے ہوئے ہیں. اس کا مسئلہ نمبر 6 یوں دیا ہوا ہے, غیر لوگوں کے گھر نہ جانا چاہیے. اگر بیاہ شادی وغیرہ کی کوئی محفل ہو اور شوہر اجازت بھی دے دے تو بھی جانا درست نہیں. شوہر اجازت دے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا. بلکہ سنیے, بلکہ محفل کے زمانے میں اپنے محرم رشتے دار کے ہاں جانا بھی درست نہیں. ہم اپنے کو حکیم الامت سے منسوب کرتے ہیں, ہم ان کے سلسلے کے مقتضا ہیں, فلاں ہیں, شیخ ہیں, صوفی ہیں, مفتی ہیں. سوچنے کی بات ہے ہم کیوں اس کے خلاف کرتے ہیں. پھر ہم جب خلاف کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے, چونکہ یہی ہو رہا ہے. جب گناہ ہو رہا ہے تو تم کدھر سے پھر بزرگ رہے, تم تو گناہ کر رہے ہیں. تم گناہ کر رہے ہو تو تعلق مع اللہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ گناہ کے ساتھ یاد رکھو تعلق مع اللہ نہیں رہ سکتا. اچھا آپ سنیے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے تفصیل الذکر, خاص عورتوں کی اصلاح کے لیے. اس واعظ میں فرماتے ہیں کہ اب اعمال میں اختراع سنیے. اس اختراع میں سے شادی بیاہ اور تقریبوں کی رسمیں بھی ہیں, بلکہ خود عورتوں کا جمع ہونا ہی مضمون ہے. میرے پاس ان تقریبات میں عورتوں کے اجتماع کے منع ہونے کی ایک فقہی دلیل بھی ہے, چنانچہ در مختار میں مصرحن لکھا ہے, یعنی صراحتن یعنی صاف صاف, کہ عورتوں کا ولیموں میں جمع ہونا برا ہے. جس کا جی چاہے در مختار دیکھ لو, یہ میں اپنی طرف سے منع نہیں کرتا, اور اس وقت اس حوالہ یعنی مدر مختار کا حوالہ دینے کے بعد مجھے کسی اور دلیل کے قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ جزوی مسئلہ کتاب میں موجود ہے, یہ فرما رہے ہیں حکیم الامہ کہ جب یہ جزوی مسئلہ کتاب میں موجود ہے تو اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. تو فقہا نے تمام چیزوں کو دیکھ کر تمام احادیث اور تمام امور کا جائزہ لے کر مسئلہ لکھا ہے, ایسے نہیں لکھا ہے. مگر تبرعاً کہتا ہوں کہ جب آپ غور کریں گے تو رسموں میں سوائے دنیاوی اور دینی نقصانوں کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. کم سے کم ہم اس کو گناہ سمجھ کر توبہ استغفار تو کریں. بھائی جب قرآن کی آیت آ گئی وقرن فی بیوتکن, اے عورتوں تم اپنے گھروں میں بیٹھو, اور ان کا اس طرح کی تقاریب میں جانا کوئی شرعی ضرورت نہیں. بعض چیزیں ان کی شرعی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا ان کا اپنے ہم جنس عورتوں میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا روزانہ, یہ ان کی شرعی ضرورت ہے, یہ پوری ہونی چاہیے. یا یہ کہ پہلے گھر ہوتے تھے اس میں آنگن ہوتا تھا, آسمان تو نظر آتا تھا, اب آج کل ایسے گھر ہو گئے ہیں کہ آسمان ہی نظر نہیں آتا, تو غلط ہے. ایسے گھر میں عورت کو قید کر کے رکھنا غلط ہے. تو اس کو کہیں گھمانے کے لیے لے جانا ٹھیک ہے, اس کی ایک ضرورت بن گئی, شرعی ضرورت بن گئی یہاں کے رہنے کے طریقوں کی وجہ سے. اسی طرح سے اپنے شیخ کی مجلس میں جا کر اپنی اصلاح کی باتیں سننا, یہ بھی ایک ضرورت کے درجے میں آ گیا. اچھا آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں, کہ اس کا جواب کہ بعض فتوے میں حدیث شریف کا حوالہ دیا گیا, اس کا بھی جواب بھی سن لیجئے تاکہ کبھی بعد میں کوئی آپ کو بہکا نہ دے. پہلا سوال تو کسی نے کیا تھا علماء کرام سے کہ عورتوں کے لیے ولیمے کی دعوت قبول کر کے اس کے لیے گھروں سے نکلنا جائز ہے یا نہیں. تو اس کے لیے تو فرمایا کہ حضرات فقہا کرام نے تصریح فرمائی کہ خواتین کا ولیمے میں شرکت کرنا اور اس دعوت کی خاطر گھروں سے نکلنا ناجائز اور گناہ ہے. تمام فقہا نے اور بڑے بڑے فقہا کے نام دیے ہیں, خلاصۃ الفتاوی اس میں بھی یہی ہے, ہندیہ اس میں بھی یہی ہے. یہ تو اتنے فقہا کا متفقہ ہے, اور سب سے ہماری تو حکیم الامت کافی تھے, ہماری تو بشتی زیوری کافی. سوال کہ اگر ناجائز ہے تو بعض حضرات جواز کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ترجمہ الباب باب ذہاب النساء والصبیان الى العرس اس کے تحت مذکور حدیث سے استدلال کرتے ہیں. دیکھیے اب کیا فرماتے ہیں, اس کا جواب یہ لکھا ہے انہوں نے کہ احادیث مبارکہ سے استدلال ائمہ مجتہدین اور حضرات فقہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے, ان کے سوا دوسروں کا نہیں, کیونکہ ائمہ مجتہدین اور حضرات فقہ کرام ہی حدیث کے معنی اور محامل کو خوب جانتے ہیں. فقہ کرام ہی در حقیقت حدیث کے معنی کو زیادہ جاننے والے, لہذا ان حضرات نے جملہ روایات اور زمانے کے تغیرات کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کیا ہے وہی شریعت کا فیصلہ اور واجب العمل ہے. جب یہ بات مسلم اور محقق ہے کہ احادیث کا وہی مطلب مراد ہے جو ان حضرات فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حضرات نے اس حدیث کا محمل اور مصداق کیا بتایا ہے. چنانچہ معلوم ہوا کہ 10 حضرات فقہ کرام نے اس حدیث کو اس زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں فتنہ و فساد ظاہر میں نہ تھا بلکہ ہر طرف خیر ہی خیر تھی. ان کے اجتہاد اور تحقیق کے مطابق اس حدیث سے جو اجازت معلوم ہوتی ہے یہ اجازت ہر زمانے کے لیے نہیں, لہذا ماہرین شریعت نے کے فیصلے کے پیش نظر اب اس فسق و فجور کے ظہور اور عموم کے زمانے میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے خواتین کا ولیمے میں شرکت کے لیے گھروں سے نکلنا جائز نہ ہوگا, جیسے مساجد میں با جماعت نماز میں شرکت کے لیے نکلنے کو اسی تغیر زمان اور ظہور فتنہ فساد کی وجہ سے ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا. اور اس میں بہت سے دلائل انہوں نے دیے ہیں بہت سے علماء کے. خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تعلق مع اللہ اگر حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو گناہ سے بچنا ہوگا, اور ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہوگا. قرآن کی اتنی بڑی آیت بقر نفی بیوتکن اور اس سے بالکل تم اس کا انکار کرنے لگ جاؤ اور عورتیں جہاں چاہیں جائیں, یہ تو بالکل غلط ہے. اور اس ولیمہ میں جانے سے اور ولیمہ اور شادی کی دور، اب تو ولیمہ نہیں ہے صرف تقریر، اب تو بہت سی تقاریب ہوتی ہیں، اب تو اتنی تقاریب ہیں کہ گننا مشکل ہے. ان سب میں عورتوں کا جانا کسی میں جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا. جب اللہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شخص سنت کے مطابق شادی کرے اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. تو صرف مردوں کو بلا کے ولیمہ کر دیا بس ہو گیا چھٹی، اور چنانچہ اس سے غریب آدمیوں کی ہمت ہو جائے گی شادی کی. دیکھیں نا کہاں، تو ایک صاحب کو مجھے پتہ چلا 15 لاکھ کا تو صرف ہال لیا انہوں نے، اور پھر پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو بلایا اور کھانا کھلایا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کروڑوں والے ہیں، کروڑوں کے لیے 15 لاکھ نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے لیے. لیکن غریبوں کا تو غریبوں کا تو کچوگا نکال دیا آپ نے، وہ غریب بےچارہ کیا کرے گا. لیکن اگر یہی لوگ سنت کے مطابق کرتے اور عورتوں کو نہ بلاتے، مختصر سا ولیمہ ہوا صرف مرد آئے، تو دوسرے بھی دیکھتے کہ کتنی آسانی سے سادگی سے ہو گیا شادی میں، کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم.